بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به درود بجي محمد وآل محمد بل معزز خواہران آج ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا میں تحریفات کا مقصد اور اس کے لیے ہم نے سورہ مائدہ کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو احکام الہی کو پامال کرنے والے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا اس وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کیوں اس لیے کہ ایک کام یہ ہے ان کا کہ وہ اپنے میثاق اور عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں دوسرا ایک بڑا مقصد کیا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں باتوں کو اس کے اصل مقام سے ونسوا حظا مما ذکروا به اور اپنا وہ حصہ بھول گئے کہ جن کی جانب ان کو توجہ دلائی گئی تھی واقعہ کربلا کے عنوان سے تحریفات کوئی نیا موضوع نہیں ہے اور اس پر مفکر عالم اسلام آیت اللہ شہید استاد مطہری نے بھی گفتگو کی ہے اور اس کے علاوہ مختلف علماء اور فقہا نے اس موضوع پر سر حاصل گفتگو کی ہے لیکن جو بحث ہمارے مورد نظر ہے کہ جسے ہم یہاں پر وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دو حصوں میں گفتگو ہے ایک خود تحریف سے متعلق تحریف کا معنی کیا ہے تحریف کی تاریخ کیا ہے تحریف ماضی میں کن لوگوں نے کن مقاصد کے تحت کی یہ پہلا موضوع ہے اور پھر دوسرا موضوع کیا ہے واقعہ کربلا میں تحریف کا مقصد دیکھیے قرآن کریم میں چار مقامات پر یحرفونا کا لفظ آیا ہے یحرفونا 3 مرتبہ اور ایک ہے یحرفونہو 4 مرتبہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں سورہ مائدہ میں اور آیت نمبر 13 میں اور سورہ مائدہ کی ہی ایک اور آیت ہے غالباً 46ویں آیت ہے اس میں بھی ارشاد رب العزت ہوا کہ جس میں یحرفونہ کا لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تحریف کا معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریف ایک عربی اصطلاح ہے، مصدر ہے باب تفعیل کا، اور اس کے حروف جو اس کے بنیادی لیٹرز ہیں، حروف اصلی ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، وہ حرافہ ہیں، حرف جسے کہا جاتا ہے، اردو والا حرف نہیں بلکہ یہ حرف، یعنی اس کا معنی بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اور جب اسے باب تفعیل میں لے کے گئے، کیونکہ عرب جو تھے ایک معنی سے دوسرے معنی کو جب وجود میں لانا چاہتے ہیں تو کسی بھی فعل کو، کسی بھی حروف اصلی کو مختلف ابواب میں لے کے جاتے تھے تاکہ ان سے مختلف معنی ان سے حاصل ہو سکیں۔ اور صرف یا تصریف کا معنی بھی چینج کرنا، ایک معنی سے دوسرے معنی بنانا، ایک ہیئت سے دوسری ہیئت، ایک شکل سے دوسری شکل، ایک فارم سے دوسری فارم۔ اس بنا پر جب حرافہ، ہے بڑی ہے رے اور فے حرافہ یا حرف کو لے کے گئے تو تحریف بنا، حرفا یحرف تحریفاً، تحریفاً یعنی کسی چیز کو بدل ڈالنا۔ خود حرف ہے رے فے حرف کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو اس کے اصل مقصد اور اس کی وضع سے موڑنا اور اپنے مطلوبہ بات کو اس سے اخذ کرنا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، کسی چیز کو اس کے اصل مقصد اور اس کی وضع سے موڑنا تاکہ اس سے اپنا مقصد، ایک خاص مقصد جس کے لیے موڑا جا رہا ہے، اسے حاصل کیا جائے۔ وضع سے کیا مراد ہے؟ وضع آپ نے انشاءاللہ علم اصول میں پڑھیں گے، وضع یعنی قرار دینا، مقرر کرنا، یا آسان انگلش میں کو فکس کرنا۔ مثلا اہل لغت نے اس فرنیچر کا نام میز وضع کیا ہے، وضع، وضع یعنی رکھنا، رکھا ہے، وضع کیا، فکس کیا، مقرر کیا ہے۔ مثلا اس پردے کا نام جو پیچھے ہے، اس کا نام وضع کیا گیا ہے، یعنی قنات، قاف نون الف تے قنات، وہ عین والا قنات نہیں ہے، یہ قنات ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام وضع کیا گیا ہے۔ مثلا یہ آلہ جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بولنے کے لیے ہے کہ انسان بولتا ہے، دور تک آواز جاتی ہے، اسے مائک کہا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نام وضع کیا گیا انگلش میں۔ مثلا اسی طرح ہر زبان میں مختلف نام وضع کیے جاتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی سن رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہے اور اس کا نام وضع کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ خود بخود وجود میں آ جائے، نہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے اس کا نام وضع کیا گیا ہے۔ بہرحال میں زیادہ اس میں وارد نہیں ہوں گا چونکہ یہ لغوی بحث ہے۔ کسی چیز کو اس کے اصل مقصد سے دور کرنا، موڑنا، یا وہ چیز، یا وہ کلام، یا وہ بات جس مقصد کے لیے وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کے اصل رخ سے اسے موڑنا اور اپنے مطلوبہ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے تحریف۔ تحریف کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقصد سے موڑ کر اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں جو چار مرتبہ میں نے عرض کیا، یحرفونہ تین مرتبہ اور یحرفونہ جو ہے وہ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جو یحرفونہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سورہ بقرہ میں استعمال ہوا ہے، باقی سورہ نساء کی آیت نمبر 46، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13، اور سورہ مائدہ کی ہی غالباً ایک اور آیت ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ چار مرتبہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا تاریخچہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں زیادہ تر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو موڑنا ہے، کسی چیز کی حقیقت سے انحراف کرنا ہے، اس کے لیے تبدیل اور تغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا تغیر و تبدیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی تحریف میں ایک خاص قسم کی تبدیلی ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، لیکن ہر تبدیلی اور تغیر کو ہم تحریف نہیں کہہ سکتے، توجہ رکھیے گا، یعنی اس کو آپ منطق زبان میں کیا کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو؟ عموم خصوص مین وجہ، یعنی ایک طرف سے آپ اس کی مثال کے طور پر تبدیلیوں کو بیان کرتے ہیں، ایک طرف سے اس کے اشتراک کو اور ایک طرف سے اس کے افتراق کو یا اس کے مشترکات کو بیان کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہے یہودیوں کے بارے میں ہے. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کیا تم کو یہ امید اور آس ہے، کیا تم یہودیوں سے اس بات کی آس لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے رسول پر ایمان لے آئیں گے؟ یا اگر خطاب خود رسول سے ہے مثلا، بظاہر تو رسول سے نہیں ہے کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر مراد اہل قبلہ ہے، مسلمان ہیں، کیا تم مسلمان اس بات کی آس لگائے بیٹھے ہو کہ یہ یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے رسول پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ تورات کو سنتے تھے، احکام کو سنتے تھے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اسے تبدیل کر دیتے تھے، اس کو عوض کر دیتے تھے، اس کو تبدیل کر دیتے تھے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے کب کہ جب وہ اسے عقلی طور پر جان چکے ہوتے تھے کہ یہ بات حق ہے. یسمعون کلام اللہ، نبی کی زبان سے کلام سنتے تھے اور اس کے بعد اس کو موڑ توڑ کر پیش کرتے تھے. وہم یعلمون، جبکہ ان کو علم تھا اچھی طرح کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی تحریف کر رہے ہیں. لہذا میں نے عرض کیا کہ ایک خاص تبدیلی اور تغییر کا نام جو ہے وہ تحریف ہے، لیکن ہر تبدیلی اور تغییر کا نام تحریف نہیں ہے. لہذا یا اس کے معنی کو بدل دیتے تھے یا اس کی تعویل کرتے تھے، اپنی طرف سے ایک معنی بیان کرتے تھے کہ جناب مثلا اس طرح ہونا چاہیے، یہ مقصد تھا فلاں آدمی کی بات کا یا فلاں آدمی کے کلام کا، یعنی تعویل کرتے تھے. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ تاریخچہ کیا ہے کہ ہمیشہ سے یہودی پنہان کاری، مخفی کرنا، تبدیل کرنا، عوض کرنا، چینج کرنا، وہ چینج، وہ تبدیلی، وہ عوض کرنا کہ جس میں حقیقت چھپ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جو حقائق ہیں، جو نیوز ہیں، جو اخبار ہیں، ان کو اتنا توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں کہ ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. خبر کو قتل نہیں کر سکتے، خبر کو کل نہیں کر سکتے، خبر کو چھپا نہیں سکتے، لیکن وہ خبر کا معنی ایسے تبدیل کرتے ہیں یا جس کو میں کہوں انالائز ایسے کرتے ہیں، تجزیہ ایسے کرتے ہیں، خصوصاً اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی، 20 سال 25 سال پہلے بھی. بی بی سی معروف تھا ان تمام باتوں میں. بی بی سی کیا کرتا تھا؟ بی بی سی ایک ذرائع ابلاغ ہے، ایک براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے، برٹش براڈ کاسٹنگ. وہ تجزیے میں ڈنڈی مارتے تھے ہمیشہ، خبر صحیح ہوتی تھی، تجزیہ غلط ہوتا تھا، ہمارے خیال میں ایسا ہے، ہمارے خیال میں ایسا ہو جائے گا، اور اپنی طرح سے تعویلیں پیش کر کے اس کا رخ موڑ دیتے تھے. خصوصاً سیربین کا جو پروگرام آتا تھا اس زمانے میں، کہ جب اسلامی انقلاب پر صدام کا حملہ تھا اور دنیا بھر کی فوجوں کا جو حملے تھے وہ صدام کی حمایت کی شکل میں ایران پہ جاری تھے، یہ یہاں پر آتے تھے اور حقائق کو موڑتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، یا خبروں کو بالکل ہی قتل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، سینسر کر دیا جاتا ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے، جیسے یمن کی خبریں جس طرح آنی چاہیے نہیں آ رہی ہیں، بحرین کی خبریں جس طرح آنی چاہیے نہیں آ رہی ہیں. بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو یہ آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اور یہودی اس کام میں بہت ماہر تھے. اسی طرح یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے نقض کی وجہ سے، نقض انہیں توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی ہے، وجعلنا قلوبہم قاسیتاً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے ہم نے، کیوں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ باتوں کی حقائق کو موڑتے تھے، تعویل کرتے تھے، نئے نئے معنی بیان کرتے تھے جو اس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، یہ ان کا معنی تھا۔ یہ ایک بنیادی بحث ہے۔ اب آئیے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تحریف کی قسمیں۔ اس تحریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ بظاہر تحریف کی دو قسمیں مراد لی گئی ہیں اور بتائی گئی ہیں، جس کو شہید مطہری نے بھی تحریفات واقعات عاشورہ میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک لفظی تحریف ہوتی ہے اور ایک معنوی تحریف ہوتی ہے۔ لفظی تحریف یعنی ظاہر میں چینج کرنا، معنوی تحریف یعنی اس کی حقیقت میں چینجنگ کرنا۔ مثلا لفظی تحریف کیا ہے؟ ایک انسان ایک دوا لے اور اس پر ایک جعلی لیبل لگا دے، مثلا وہ دوا کسی اور کمپنی کی تھی، اپنی کمپنی کا لیبل لگا دے اس پر، یہ کیا ہے؟ یہ لفظی تحریف ہے۔ یعنی سمجھنے خریدنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ مثلا اے کمپنی کی دوا نہیں ہے، یہ بی کمپنی کی دوا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، چونکہ لیبل ہٹا کر نئے لیبل لگا دیا گیا یا اسی پہ لگا دیا گیا۔ اب پہلے اے کمپنی کی تھی جو بہت معروف تھی، اب اس نے کہا کہ میں اپنی کمپنی کا نام کماؤں، اس نے بی کمپنی کا لیبل لگا دیا۔ اب خریدنے والے کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، وہ لے لیتا ہے۔ یہ ظاہری لفظی ایک چینجنگ ہے۔ معنوی اور حقیقی چینجنگ اور تبدیلی کیا ہے، تحریف کیا ہے؟ مثلا میں ظاہری مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک کمپنی کے پروڈکٹ کو اور اس کی دوا کو لیں، شیشی خالی کریں، کیا کریں، اس میں جعلی دوا بھر دیں، یعنی آپ نے حقیقت ہی تبدیل کر دی اس کی، اصل دوا ہی تبدیل کر دی، یعنی پورا معنی تبدیل کر دیا۔ یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے۔ تحریف کے معنی میں یا لفظی تحریف ہے یا معنی کے لحاظ سے معنوی تحریف ہے۔ لفظی تحریف کسی کے سخن اور کلام میں، کسی کے لفظ اور تحریر میں یا کمی کرنا یا بیشی کرنا یا اضافہ کرنا یا اس میں سے کچھ چیزیں محو کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، مٹا دینا، دونوں ممکن ہے۔ ایک شخص کم کر دیتا ہے، خوب یہ بھی تحریف کا سبب ہے، کسی کے کلام سے، کسی کی تحریر سے، کسی کے لفظ سے کچھ چیزوں کو نکال لے۔ آج کل کاپی پیسٹ کا جو زمانہ ہے، ٹھیک، یعنی نقل کرو، ادھر سے نقل کرو، ادھر چپکا دو، یہ کیا کاپی پیسٹ ہے۔ اس میں ایک کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو لفظ چاہیں اس میں سے مٹا سکتے ہیں یا جو لفظ چاہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے، اضافہ کر سکتے ہیں۔ بس لفظی تحریف میں کمی بھی مورد توجہ ہے اور بیشی اور اضافہ بھی در حقیقت قابل بحث ہے۔ یعنی ضرور نہیں کہ ایک شخص کم کرے گا تو تحریف ہوگی، ایک شخص زیادہ کرے گا تو تحریف ہوگی، نہیں، دونوں چیزیں مراد ہیں، یا کم کر کے یا زیادہ کر کے، اور یہ دونوں کام مثلا ہو رہے ہیں آج بھی۔ مثلا عرض کروں، ابھی ایک اصول کافی کا ترجمہ آیا ہے، کوئی عطا کاظمی صاحب ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے لفظی تحریف کی ہے، کافی کے الفاظ میں لفظی تحریف کی ہے۔ لفظی تحریف کیا کی ہے؟ انہوں نے معنی ہی تبدیل کر دیا لفظ کا۔ مثلا امام نے کہا قبل اس کے کہ مرجئا، یعنی وہ صرف جو کہتے ہیں کہ امیدیں رکھو، ایمان دل میں رکھو، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مرجئا وہ فرقہ ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں صرف مرجئا، یعنی وہ جو صرف امیدیں رکھتے ہیں، بس علی کا نام لے لیا، علی کی محبت کافی ہے، زباں پہ نعرہ آ گیا، عمل ضروری نہیں ہے۔ تو مرجئا ایک فرقہ گزرا ہے، ان کا مرجئا جو ہے قبل اس کے کہ مرجئا تمہارے بچوں پر حملہ آور ہوں، تمہارے بچوں کے ذہنوں خراب کریں، ان کی مثلا تربیت کا انتظام کروں، وہ شخص آتا ہے اور تحریف کرتا ہے لفظ میں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لفظ مرجئا کی جگہ لفظ مرجع جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ لفظ مرجع یعنی مجتہد، یہ کوئی ایسی نادانستہ غلطی نہیں ہے، یہ کوئی سہون غلطی نہیں ہے، یہ عمدن تصور کی جائے گی۔ مرجئا کہاں اور مرجع کہاں؟ آج کی زبان میں مرجع کا لفظ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے، ویلا مرجع کا لغوی معنی کیا جس کی طرف رجوع کیا جائے؟ आप डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं, डॉक्टर आपका मर्जा है। आप मोची की तरफ रुजू करते हैं, मोची आपका मर्जा है, यानी जिसकी तरफ अपने प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए आप रुजू कर रहे हैं। आप इंजीनियर के पास रुजू करते हैं, वो आपका मर्जा है। लेकिन आज की ज़बान में मर्जा एक इस्तेला है फ़िक्ही, यानी मुजतहिद, जिसकी तरफ ज़माने गैबत कुबरा में एक मुकल्लफ़, एक मुसलमान, एक इसना शरी मसाइल शरईया को जानने के लिए अपने मुजतहिद जाम शरायत फ़कीह जाम शरायत की तरफ रुजू करता है, उसे मर्जा कहा जाता है। ये लफ्ज़ तब्दील कर दिया गया। अब क्या है ये, यानी ये लफ्ज़ ही दर हकीकत क्या है, ये तहरीफ़ की गई है। या एक और तहरीफ की गई कि लफ्ज़ विलादत जहाँ पर आया है वहाँ पर नुज़ूल का या इसी किस्म के दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। खूब, लफ्ज़ विलादत नुज़ूल नहीं है, लफ्ज़ विलादत ज़ुहूर नहीं है, लफ्ज़ विलादत आना नहीं है, विलादत विलादत का लफ्ज़ है। ये तहरीफ लफ्ज़ी की मुराद की वाज़ मिसाल है। तहरीफ लफ्ज़ी की वाज़ तरीन मिसाल आइए मैं आपको दूँ। जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इस किस्म की बेशुमार चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी। मौला अली का कॉल मिल जाएगा, पता नहीं कि मौला अली का कॉल है कि नहीं है, खूब चल रहा है मौला अली के नाम से। बहुत सारे ऐसे अकवाल हैं जिनको हमने देखा, जिनके लब व लहजे से, जिनके माना से ये बात समझ में आ रही थी, मौला अली का कॉल नहीं हो सकता। तवज्जो रखिएगा, यानी ये लब व लहजा आइम्मा का नहीं है, ये क्या है, तहरीफ लफ्ज़ी है। लिहाजा तहरीफ लफ्ज़ी में कमी भी मुराद है और वेशी भी मुराद है, यानी या इंसान कम कर दे या इंसान ज़्यादा कर दे। या जैसे कि कहा जा रहा है कि मसलन एक नहजुल बलागा छापी गई है इंडिया से, गालिबन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो कश्मीर के किसी इलाके से छपी है, उसकी तस्वीरें भी मैंने देखी थी, वो मुझे मिल तो नहीं सकी, लेकिन उससे अंदाज़ा ये होता है उसमें भी तहरीफ़ की गई है और मौला अली के असल खुतबात की जगह कुछ तहरीफ़ करके कुछ दुआएं और इस किस्म की चीज़ें डाली गई, नाम उसका नहजुल बलागा रखा गया है, ये भी तहरीफ़ है, ये तहरीफ़ लफ्ज़ी है। बस तहरीफ़ लफ्ज़ी का माना वाज़ हो गया, किसी के कलाम में, किसी की बात में, किसी के सुखन में कमी करना या ज़्यादती करना। एक है मानवी तहरीफ़, यानी माना में तहरीफ करना। आप अल्फाज तब्दील नहीं करते, आप कहते हैं जनाब फला साहब ने ये बात कही लेकिन उनका माना ये था, उनकी मुराद ये थी, वो ये कहना चाहते थे, वो इस मकसद को आपकी समाज की नज़र करना चाहते थे। ये क्या है, यानी जो मुतकल्लिम का कलाम है उसके मकसद के ख़िलाफ़ उसकी बात को पेश करना। मसलन मैं यहाँ से एक बात कहूँ और एक ख़्वार दूसरी ख़्वार को, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी को, और बाद में पता चले कि कोई आके मुझसे ये कहे कि जनाब मौलाना आपने क्या ये बात कही थी, मैंने कहा नहीं, तो कहेंगे आपके नाम से नकल किया जा रहा है। ये क्या है, यानी जब मैं देखूँगी जो मुराद मेरी थी वो मुराद अब वो नहीं है। मसलन मैंने कहा कि नौजवानों से कहा कि किताबों में दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। खूब, किसी ने आके कहा कि मौलाना आपने क्या नौजवानों को ये तरजीब दी है कि वो नौज़ुबिल्लाह मसलन इश्क़ माशका करें, दिल लगाएं, और दिल लगा कर मसलन नामहरमों के साथ पढ़ें। मैंने कहा हरगिज़ नहीं। कहेंगे आपके नाम से ये नकल किया जा रहा है। देखिए मैंने ये कहा था, सियाक़ो सबाक ये था, किताबों में दिल लगा के पढ़िए। उसका माना क्या तब्दील किया गया कि मसलन कहीं और दिल लगाया जाए। ये क्या है, ये मानवी तहरीफ है। यानी लफ्ज़ वही है भाई, मौलाना ने कहा दिल लगा के पढ़िए। अच्छा, ये तहरीफ और ये माना मसलन अल्फाज में भी हो सकता है। मसलन मैं कहूँ आगा साहब आ गए, ये क्या होशियारी है, आगा साहब लो आगा साहब आ गए, ये क्या है, इसमें तज़हीक है, एक मजाक का पहलू है, एक एहानत है, लो आगा साहब आ गए, ठीक है ना। यानी इस किस्म से अल्फाज और लहजे से भी तहरीफ हो सकती है। लिहाजा तहरीफ मानवी क्या है, तहरीफ मानवी दर हकीकत खिलाफ मकसद मुतकल्लिम किसी बात को बयान करना है। तारीख में, मुतून दीनी में, रिलीजियस टेक्स्ट में दोनों तहरीफें अंजाम दी गई हैं, तहरीफ लफ्ज़ी भी और तहरीफ मानवी भी। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तहरीफ को अगर मौजू के हिसाब से देखा जाए, तहरीफ को उठाएं اور موضوع تحریف پہ دیکھیں، ایک ہمیں اس کا مزاق دو افراد کے درمیان گفتگو میں نظر آتا ہے، دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور مثلا ایک شخص دوسرے شخص کی بات کو مس کوٹ کر رہا ہے، منفی طریقے سے نقل کر رہا ہے، یا اس کی بات میں کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، یا کم و زیادتی کر رہا ہے، یہ ایک تحریف ہے. ایک یہ کہ نہیں، آپ کسی کی شخصیت اور اس کے اصل مقصد اور معنی اور کلام میں تحریف کریں، اس کے قول فعل اور عمل جو کہ حجت ہے لوگوں کے لیے، سند ہے لوگوں کے لیے، آپ اس کے لیے اسے بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ شخص حجت ہے، اس کا قول حجت ہے، سند ہے، دلیل ہے، لہذا اس کو تبدیل کیا جائے. وہ منفی معنی میں کہ دو شخص بیٹھیں اور کسی کی بات کو توڑ مڑوڑ کر کے بیان کریں، یہ بھی قابل مذمت ہے. اور کوئی شخص کسی کی، ایسے شخص کی کہ جو دلیل رکھتا ہو، حجت رکھتا ہو، سند رکھتا ہو، اس کے قول و فعل اور عمل کی بھی اگر تحریف کریں، وہ بھی قابل مذمت ہے. خب، یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو بتائیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. واضح ہے؟ درود بھیجے محمد والے محمد پر. واقعی کربلا میں دونوں قسم کی تحریف ہوئی ہیں. میں ابھی مزاق میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت وسیع موضوع ہے کہ لفظی اور معنوی طور پر واقعی کربلا میں تحریف کی گئی. تحریف کیوں کی گئی، یہ ہمارا موضوع ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، شریعت لے کے آتے ہیں. 13 سال اور پھر 10 سال آپ کی، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی، آپ اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نص قرآنی کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو 18 ذی الحج 10 ہجری کے دن میدان غزیر خم میں 120,000 صحابہ تقریباً، جن کی تعداد بیان کی گئی ہے، سب کے سامنے مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وصال کے بعد ایک سقیفہ نامی انقلاب آتا ہے کہ جس میں کچھ لوگ خود کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے لیے خود امیر کا انتخاب کرتے ہیں. اپنی فہم و فراست میں سقیفی فکر یہ ہے کہ رسول کے بعد جو قیادت ہے وہ صرف ظاہری اور سیاسی قیادت ہے، حالانکہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا من کنتم مولاہ فہد علی مولا، وہ صرف سیاسی قیادت نہیں تھی بلکہ دین و دنیا کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھی، جو صرف و صرف اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی اور اولاد علی کی ولایت کے سائے میں ممکن و میسر ہے. اس بنا پر وہ لوگ غلطی کا شکار تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سیاسی ولایت قبول کریں گے. اور دور حاضر میں اگر آپ اس کا مزاق جاننا چاہیں تو علامہ طاہر القادری المنکر ایک کتاب ہے، ان کا نام ولایت علی ابن ابی المنکر الجلی یا اس طرح کی کوئی کتاب ہے ان کی، ولایت علی ابن ابی طالب، اس میں کہتے ہیں کہ ولایت دو طرح کی تھی، ایک سیاسی ولایت، ایک روحانی ولایت. سیاسی ولایت خلفائے راشدین کے زمرے میں آئی اور روحانی ولایت جو ہے وہ اہل بیت کے زمرے میں آئی، یعنی ان کے پاس گئی. حالانکہ یہ تحریف ہے ہمارے لحاظ سے. بہرحال، تو رسول اللہ نے فرمایا من کنتم مولا فہد علی مولا، چنانچہ یہ نہیں کہا تھا کہ علی سیاسی مسائل میں نہیں، روحانی مسائل میں نہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ ہے. علی صرف سیاسی مسائل میں نہیں، روحانی مسائل میں تمہارا امیر اور ولی ہے، یہ بھی نہیں کہا. یا فرمایا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، یا علی حق کے ساتھ ہے. تو یہ نہیں فرمایا حق کا معنی جو ہے وہ روحانی مسائل میں علی سے ہدایت و رہنمائی لینی ہے، سیاسی مسائل میں خلفاء کی طرح. یہ تفریق، یہ تحریف ہے در حقیقت قول رسول میں ہمارے عقیدے کے مطابق. بہرحال، ایک وہ نظریہ تھا. اور پھر اس کے بعد مولا علی کئی سالوں تک جو ہے اس ظاہری حق سے محروم رہے، اور پھر جب آپ کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے جو دین گزشتہ اس دور میں جو رسول اللہ سے لے کر آپ کی ظاہری امامت اور ولایت تک تبدیل ہو چکا تھا، آپ نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک آپ نے اس کے چہرے کو جو بگاڑ دیا گیا تھا اس کی آپ نے تصحیح فرمائی اور دین کا اصل چہرہ غبار سے دھو کر، نہلا کر، دھلا کر اسلام کی حقیقی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن اس میں بھی مولا علی کو فرصت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد امام حسن کا زمانہ، وہ بھی آپ سیاسی طور پہ آگاہ ہے کہ کن مسائل کا شکار رہا، امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد۔ یہاں پر صرف امام حسین علیہ السلام کو موقع ملا کہ آپ دین کی پاسداری کے لیے، دین کو بچانے کے لیے واقع کربلا کو وجود میں لائیں، اور آپ نے قیام فرمایا اور اس قیام میں خطوط اہل کوفہ آپ کے پاس آئے اور یوں واقع کربلا رونما ہوا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو رسول اللہ نہیں کر سکے، امام علی نہیں کر سکے، امام حسین نہیں کر سکے، یعنی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ چونکہ مثال کے طور پر موقع نہیں آیا تھا، مثلا ابھی نماز مغرب کا موقع نہیں آیا کہ آپ پہ نماز پڑھنا واجب ہے آج کی دن کی 11 جولائی 2018 بروز بدھ کی نماز مغرب آپ پہ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ موقع نہیں آیا۔ جب موقع آئے گا تو آپ پر، جب غروب ہو جائے گا سورج اور اس کی سرخی زائل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ پر نماز فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ کے دور میں واجب تھا، امام علی کے دور میں واجب تھا، امام حسین کے دور میں واجب تھا، لیکن موقع نہیں آیا تھا۔ امام حسین کو جو موقع ملے گا، کھل کر ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق ہے۔ اور یہی وجہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ کام کیا جو کوئی اور معصوم نہیں کر سکا، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ اب صرف واقع کربلا ہی میں کیوں تحریف کی گئی اتنی زیادہ؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، امیر المومنین کی زندگی میں لوگ اس طریقے سے تحریف نہیں کر سکے، یعنی کرنے والوں نے کی ہے۔ ہم ابھی شیعہ نقطۂ نگاہ سے بیان کر رہے ہیں، ہم دوسرے مکاتب کی نقطۂ نگاہ سے نہیں بیان کر رہے، وإلا دوسرے مکاتب نے اپنے نظام خلافت کو ثابت کرنے کے لیے احادیث میں رد و بدل کی ہے، الفاظ میں رد و بدل کی ہے، تحریف کی ہے، اور سیرت اہل بیت خصوصاً امام علی، جناب فاطمہ اور امام حسن، امام حسین کی سیرت میں تحریف کی ہے۔ یہ جمہور مسلمین نے کی ہے، یعنی جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، اس میں کوئی دورائی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن خاص طور پر واقع کربلا کو جو نشانہ بنایا گیا خصوصاً اپنوں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے، یہ نشانہ بنایا گیا اپنوں کی طرف سے جہالت کی بنا پر اور دشمن کی طرف سے مغرضانہ فکر کی بنا پر، ایک خاص غرض کے تحت انہوں نے نشانہ بنایا، تشیع کے اندر سے کچھ اعلی کاروں کو انہوں نے چنا، اور چننے کے بعد انہوں نے در حقیقت، بند ہو گیا یہ، انہوں نے اس چیز کو بھانپا کہ واقع کربلا در حقیقت کیا ہے، اس وقت ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ دوسروں نے بھی اس میں کوششیں کی ہیں، لیکن میں اس کا بھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ واقع کربلا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ واقع کربلا میں وہ مظلومیت ہے، وہ فضائل ہیں، وہ جہاد اور حماسہ ہے کہ جو دوسرے واقعات ہمیں نہیں ملتا۔ مثلا حماسہ، جہاد، شجاعت، جذبات، احساسات آپ کو امام علی کی زندگی اور غزوات میں یا امام علی کی جنگوں میں نظر آئے گی، شہامت امام حسن کے کردار میں نظر آئے گی، لیکن وہ مظلومیت کہ جو خاصے مخصوص امام حسین علیہ السلام ہے، وہ آپ کو کسی اور امام کے ساتھ نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، امام علی کی مظلومیت ایک خاص ہے، وہ الگ ہے، جناب زہرہ کی ایک مظلومیت وہ خاص ہے، وہ الگ ہے، امام حسن کی ایک مظلومیت خاص، وہ الگ ہے، لیکن اجتماعی طور پر امام حسین علیہ السلام جس مظلومیت کا شکار ہوئے، یعنی ان کو نشانہ بنایا گیا، وہ مظلومیت اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو امام حسین علیہ السلام سے مربوط زیارات کے جملوں کو اٹھائیے، زیارت ناحیہ کو اٹھائیے، آپ کو مظلومیت کھل کے سامنے نظر آ جائے گی۔ چونکہ اس مظلومیت کو تا قیامت رہنا تھا، اس حسینیت کو تا قیامت رہنا تھا، اور امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آ کر اس مظلومیت کا انتقال ہوں گا۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں وہ ہستی جو آ کر خون حسین کا بدلہ لے گی؟ چنانچہ ان معنی میں کہ امام زمانہ علیہ السلام آ کے خون کا بدلہ لیں گے، لہذا حسینیت میں اور امام زمانہ کے انقلاب میں ایک رابطہ اور رشتہ موجود ہے، اس لیے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں خصوصاً، یعنی جو مہینہ یہ شوال کا مہینہ جس میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اس میں امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے، اور امام جب جا رہے تھے غیبت کبریٰ میں تو فرما رہے تھے وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الى روات حدیثنا الى روات حدیثنا فانہم حجت علیکم وانا حجت اللہ، جتنے بھی نئے مسائل پیش آ رہے ہیں ان میں تم ہماری احادیث کے راویوں کی طرف لوٹو، یعنی فقہ مجتہدین کی طرف لوٹو، یعنی میں برا والا راوی کا ترجمہ صرف روایت کو پیش اور نقل اور چھاپنے والا نہیں ہے، راوی سے کیا مراد ہے؟ جو روایت میں غور و خوص کر کے فقہی اور شرعی حکم نکال سکے، ہمارے فقہ مجتہدین کی طرف لوٹو، فانہم حجتی علیکم، یہ تم پہ حجت ہے، وانا حجت اللہ، اور میں تم سب پہ اللہ کی حجت ہوں۔ اس بنا پر امام جب غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں اور اس تمام سلسلے کو، یعنی اس کربلا کو، اس مظلومیت کو باقی رہنا ہے، لہذا اب دشمن نے کوشش یہ کی کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم تشیع کو شکست دے سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم ان سے ولایت علی کو یا کربلا کو یا امام زمانہ فکر کو چھین لیں، نہیں کر سکے۔ آج سے 20-25 سال پہلے اسرائیل کی یونیورسٹی میں ایک شعبہ کھلتا ہے جس میں مکتب تشیع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ریسرچ کی جاتی ہے، علماء پہ بحث کی جاتی ہے، یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ دشمن آگاہ ہے، ہوشیار ہے، بیدار ہے۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے تو لے لے، نہیں لے سکے، اسے پتہ ہے کہ اگر ولایت کو لے لیا جائے، یہ قوم شہادت کی دل دادا ہے، یہ شہید ہونا جانتی ہے، کربلا سے شہادت جانتی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم لے نہیں سکتے، کیا کریں، کام ہمیں کرنا ہے، اس کو بے ضرر بنا دو، اس میں تحریف کر دو، اس کے معنی میں تبدیل کر دو، کربلا موجود رہے، حسین موجود رہیں، حسین کی شہادت موجود رہے، علی اکبر کی شہادت موجود رہے، جناب عباس کا علم موجود رہے، جناب سکینہ کا مشکیدہ موجود رہے، امام حسین کا زلجنہ موجود رہے، اسرائے کربلا کے قصے موجود رہیں، معنی میں تبدیل کر دو، حقیقت پیام حسینی میں تبدیلی کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس تمام دور میں خصوصاً یہ 200-150 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں بہت زیادہ دشمن نے چوٹیں کھائی ہیں، یعنی جتنا آپ تقریباً 100 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ عالم تشیع میں بہت ساری ایسی اجتماعی سیاسی تحریکیں اٹھی ہیں اسلامی ممالک سے جہاں پر تشیع کا ایک کردار رہا ہے، انہوں نے وہاں چوٹیں کھائی ہیں۔ تحریک تمباکو جس میں حرام قرار دیا گیا تھا، عائشہ شیرازی کا فتویٰ، وہاں سے لے کر اور اسلامی انقلاب تک، اور پھر حزب اللہ کی کامیابی تک، اور پھر اس کے بعد اس دور میں جو مختلف ممالک میں اسلامی لہریں اٹھی ہوئی ہیں، تحریک جنم لیا ہے، ان سب نے زک پہنچائی ہے۔ لہذا دشمن اس چیز کو بہت پہلے بھانپ چکا تھا، لہذا اس نے کہا کہ کربلا موجود رہے، کردار موجود رہیں، واقعات موجود رہیں، معنی میں تبدیلی کر دیجیے، ہم لے نہیں سکتے، ہم چھین نہیں سکتے، یہ چیز موجود رہے، اس کو بے ضرر بنا دیا جائے، اس عزاداری کو، اس کربلا کو۔ دیکھیے کوئی بھی فوج جو لڑنا چاہتی ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز تو یہ اسے معلوم ہو کہ اس کو لڑنا کس سے، دشمن کون ہے، صحیح بھائی، آپ کا دشمن معلوم ہونا چاہیے، آپ فوجی ہیں، آپ کا دشمن معلوم ہونا چاہیے، ایک آپ کو معلوم ہے کہ وہ سامنے جو ہے وہ میرا دشمن ہے، چلیں خوب، دوسری چیز کہ اسلحہ،
اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلحہ لے کر اس پہ حملہ کر سکیں. اسلحہ موجود ہو دشمن موجود نہ ہو تو خالی اسلحہ لے کے آپ کس کو چلائیں گے؟ یا دشمن موجود ہو اور اسلحہ موجود نہ ہو جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہو. وہی فوج کامیاب ہے جس کے پاس اسلحہ بھی ہو اور دشمن بھی مشخص اور معین ہو. اسرائیل نے بڑی طاقتوں نے دیکھا, اس تک بڑی طاقتوں نے, کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عالم تشیع کی کمر ہیں, جڑ ہیں, بنیاد ہیں. ایک نظریہ انتظار اور ایک کربلا. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے, کربلا یعنی ولی خدا کا قتل, ولایت ائمہ کو نافذ ہونے سے روکنا. ولایت ائمہ طاہرین کو, انما ولیکم اللہ, اللہ ولی, و رسول ولی, اللہ رسول ولی, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ مومنین جو حالت رکھ میں زکات دیتے ہیں وہ ولی ہیں. یعنی کون لوگ؟ یعنی امام علی اور ان کے تبعیت میں 11 ائمہ طاہرین علیہ السلام, امام حسن, امام حسین اور بقیہ ائمہ امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے. کربلا یعنی ولی خدا کا قتل, کربلا یعنی نظام امامت اور ولایت کو نافذ ہونے سے روکنا. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں کہ ایک شخص کو آ کے اس کے قتل کر کے دوستوں اور اصحاب کو قتل کر کے اس کے گھر والوں کو قیدی بنا, نہیں, امام کو, ولی خدا کو, حجت الہی کو زمین پر, اللہ کی زمین پر کیا کرنے سے روکنا کہ وہ نافذ نہ کر سکے. لیکن ان کا دو چیزیں ہیں, ایک کربلا, کربلا کے تصور رہے کہ کربلا اسے ایک واقعہ نہیں, کربلا نے ولی خدا کا راستہ روکنا, اور ایک مہدویت نظریہ انتظار. انہوں نے کہا یہ قوم جو تیار ہو رہی ہے ماضی قریب ہم نے اتنی چوٹیں کھائی ہیں کہ اس کا دشمن اس کو پتہ ہے کہ جو امام مہدی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, ان دوستی اور دشمنی کا معیار ولایت قرار دیا ہے, توجہ رکھیے گا. آج سیاسی انتخابات ہو رہے ہیں, آپ ولایت کے تحت دیکھیں کہ کس کے ساتھ جو ہے کس کو ووٹ دیا جائے, اس کو ووٹ نہ دیا. ان سلم لمن سالمکم, ولایت مراد ہے یہاں پر, نظام امامت مراد ہے. مولا جو آپ سے دوستی کرے گا میں اس سے دوستی کروں گا, جو آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا, جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن, جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. یعنی امام کی محبت محور ہے, ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں, مرکز امامت و ولایت ہیں, ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لہٰذا دیکھیں گے امام کی دوستی ہے ہماری دوستی ہے, امام کی دشمنی ہے ہماری دشمنی ہے, یا اس کی امام سے دشمنی ہے ہماری اس سے دشمنی ہے, اس کی امام سے دوستی ہے یعنی ولایت محور ہے, یا امام کی اس سے دوستی ہو دشمنی, یا اس شخص کی امام سے دوستی ہو دشمنی. محور کون ہوا؟ امام اور ولی اور حجت خدا ہوا. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ ان کے سامنے, ان سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اب بات اور واضح ہو گئی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح ہم نے ماضی میں 61 ہجری میں ولی خدا کا قتل کیا, اس کو روکا تاکہ نظام ولایت و امامت کو نافذ نہ کیا جائے, اس عزاداری و تحریف کربلا کے ذریعے سے ہم در حقیقت اس ولی خدا کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں جو اولاد ائمہ سے ہیں, اولاد زہرا سے, اور آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے. اب دیکھیں اور کلوز کرتے جا رہے ہیں نا, فوکس کرتے جا رہے ہیں, کلیئر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. بس انہوں نے کہا یہ قوم جو اس وقت تشیع جو ہے, اس وقت اس کا مستقبل واضح ہے, اس کا دشمن واضح ہے. دشمن کون ہے؟ جو امام کا دشمن ہے, جو امام کا مخالف ہے, جو امام کا عدو ہے وہ ہمارا عدو ہے. کہا کہ اچھا ان کا دشمن تو واضح ہے, اب ان کو فکری غذا بھی تو چاہیے نا ایک قوم کو. وہ فکری غذا کہاں سے؟ کربلا سے. جہاد, شہادت, عصمت, استقامت, صبر, ایثار, فداکاری, یعنی جو آپ اسلامی اقدار مجسم دیکھنا چاہتے ہیں, انفرادی ہوں یا اجتماعی یا روحانی یا سیاسی, جتنی بھی اسلامی اقدار ہیں وہ سب کے سب واقع کربلا میں موجود ہیں, مجسم موجود ہیں. لہذا فکری غذا کربلا سے, اور اس کو استعمال کرنا ہے امام زمانہ کے انقلاب کو محقق کرنے کے لیے, وجود میں لانے کے لیے. اور اس دوران جو بھی امام کا دشمن ہے کیا کریں؟ وہ ہمارا دشمن, جو امام کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن, وہ ہمارا دوست ہے. چنانچہ کربلا میں تحریف اس لیے کی گئی کہ اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو خود بخود آپ کا جو ہدف ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، جو منزل وہ دھندلا جائے گی۔ اور یہی ہوا، انہوں نے کربلا کے معنی میں تحریف کرنی شروع کی دشمن نے، اور کچھ زرخرید افراد کو ہمارے درمیان سے لیا، کچھ بے ضمیر افراد کو ہمارے درمیان سے لیا، کچھ جوہر اور مال و زر و دولت کے پجاریوں کو ہمارے درمیان سے لیا، ان کو خریدا اور ان کی زبانی یہ کام کروانے شروع کیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب بنیاد کمزور پڑ جائے گی، من مانی چیزوں کو آ کے بیان کریں گے یہ لوگ کہ امام حسین کا مقصد تو صرف مظلومیت ہے، امام حسین کا مقصد تو صرف تمہیں بخشوانا تھا، امام حسین کوئی قیام تھوڑی کر رہے تھے، قیام کا مقصد، قیام کا لفظ جو ہے لوگوں کو برا لگے گا، کوئی بھی ایسی اصطلاح کہ جس سے اجتماعیت کی، سیاست کی یا اسلام کے اجتماعی نظام کی رنگ و بو اس میں شامل ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ آج لوگ قیام امام حسین کے خلاف بات کرتے ہیں، امام حسین نے قیام کہاں کیا تھا؟ امام حسین تو مظلومہ طریقے سے قتل کر دیے گئے تھے۔ ہر وہ چیز جو اجتماعیت کی طرف لے جائے، ٹیم کو تشکیل دینے کی طرف لے جائے، ٹیم ورک کی طرف لے جائے، ہر اس چیز کو جو امام زمانہ سے منسوب کرے آپ کو، ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ، ہر وہ قول و فعل کربلا کا کہ جو آپ کو اجتماعیت کی طرف، ٹیم ورک کی طرف، امام زمانہ کے لیے زمین اور گراؤنڈ ہموار کرنے کی طرف لے جائے، ہر اس چیز میں تحریف کی جائے گی۔ یعنی خلاصتاً اگر آپ دیکھنا چاہیں کس چیز میں تحریف کی جا رہی ہے اور کی جائے گی، ہر وہ چیز جو آپ کو امام کے انقلاب کے لیے تیار کرے، خواہ وہ ماتم ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ زلجنہ ہو، خواہ وہ گریہ ہو، خواہ وہ تابوت ہو، خواہ وہ ذکر ہو، خواہ وہ مرثیہ ہو، سلام ہو، سوز ہو، کوئی بھی چیز ہو کہ جو آپ کو اجتماعیت کی طرف لے جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ وہ جو ولی آنے والا ہے، جو پردہ غیب میں ہے، جو آ کر نظام امامت کو نافذ کرے گا، ان کی بساط کو الٹے گا، قلا قما کرے گا، اکھیڑے گا، پچھاڑے گا، شکست دے گا، توبہ و برباد کر دے گا، ان کی شوکت اور شان کو، ان کی حشمت اور جاہ و جلال کو مٹی میں ملا دے گا۔ لہذا وہ کون ہے؟ وہ ولی خدا آنے والا ہے۔ لہذا اس کا راستہ روکنے کے لیے کربلا میں تحریف کی جا رہی ہے، تاکہ کربلا ایک واقعہ تھا، اگر وہ واقعہ ختم ہو چکا ہے تو اب اس میں تحریف کرنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ کربلا میں تحریف کرنے کا مقصد وہاں واضح ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے امام زمانہ کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا سے مہدویت کو جوڑتے ہیں، کربلا سے انتظار کو جوڑتے ہیں، کربلا سے امام زمانہ کو جوڑتے ہیں۔ اصل ممکن نہیں ہے کربلا کو اور ظہور اور انتظار کی فکر اور نظریے اور آئیڈیالوجی کو تفکیک کرنا، دونوں میں جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ خود آپ زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں کہ اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس امام منصور کے ساتھ جہاد کروں۔ وہ جملہ کسی کو یاد ہے؟ ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس میں کہ اہل بیت امام مہدی کے ساتھ، امام منصور، امام منصور کسے کہا گیا ہے؟ یعنی جس کا نصرت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، خدا اس کی نصرت کرنے والا ہے۔ یعنی میں اس امام کے ساتھ کربلا کو جوڑ رہا ہوں، میں کربلا کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تابوت اٹھانا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم نے حسین کو قتل کیا، انصار نہیں تھے، جنازہ نہیں اٹھ سکا، میں تابوت اس لیے اٹھاتا ہوں، پریکٹس اس لیے کرتا ہوں کہ اب میرے امام کا جنازہ پامال نہیں ہو، اب میرا امام حل من ناصر ینصر نہ کہے، اگر کعبے سے یہ صدا اس وقت سے بلند کرے تو میں اس کی صدا پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ تابوت اٹھانے کا مقصد صرف ہائے حسین کہہ کے رو کے خاموش ہو جانا نہیں ہے، اگر جو تابوت اٹھائے اور امام زمانہ کو، اپنے ولی خدا کو، فرزند حسین کو، فرزند زہرا کو، جو منتقم خون آل محمد، خون حسین ہے، اس کو یاد نہ کرے، ایسی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف ماضی کے ایک واقعے کو یاد کر رہا ہے، نہیں، مقصد کیا ہے کہ اس کربلا سے فکر کو جوڑو اور نظریہ انتظار تک اپنے آپ کو لے کے جاؤ۔ لہذا تابوت اٹھانا اس جہت سے کہ تابوت اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ میرے زمانے کے امام کا جنازہ اس طرح پامال لاؤ۔ علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تم نے ایک عباس کے ہاتھ سے علم چھینا ہے، لہذا آج بچہ بچہ علم اٹھا رہا ہے تاکہ کل اگر میرا امام مجھے کہے کہ تم آگے آگے بڑھو میں علم اٹھاؤں. علم یعنی ذمہ داری. یہ ذمہ داری دینی ذمہ داری ہو, اجتماعی ذمہ داری ہو, سیاسی ذمہ داری ہو, انفرادی ہو, سیاسی ہو, کسی بھی نوعیت کی ہو ذمہ داری ہو, ذمہ داری کو اٹھانے والا ہونا چاہیے. علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کو اٹھانے والا. میں اپنے آپ کو تیار کروں, میں علم کو اس لیے اٹھاؤں. مولا عباس آپ کے ہاتھ کٹے پھر بھی آپ نے کوشش کی علم نہ جھکے, وہ علم ہدایت امام زمانہ لے کے آئیں گے. یہ ہے کربلا. لہذا دشمن تحریف کر رہا ہے معنی میں, ہر اس واقعے میں, ہر اس فضیلت میں, ہر اس مصائب میں کہ جو آپ کو امام زمانہ سے جوڑ رہی ہے, فکر امام کو مضبوط کر رہی ہے. توجہ کیجیے گا, یہ بہت اہم نقطہ ہے. لہذا کربلا کو ولی خدا کے ایک قتل میں نہیں بلکہ نظام ولایت کے قتل میں دیکھیں, حجت خدا کے قتل میں اس کو معنی کرے, تب جا کے کربلا سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کیوں. توجہ کیجیے گا. پس تحریفات کربلا کا مقصد کیا ہے؟ فکر امام زمانہ کی تضعیف اور اسے کمزور بنانا, تاکہ وہ جب آئے تو پھر اس کے یاور و انصار و مددگار نہ ہوں. یہ قوم کربلا کے مسائل میں اتنی کھو چکی ہو کہ اس کا اپنے امام سے کوئی فکر نہ ہو. جبکہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ واقعہ کربلا اس لیے ہے, مظلومیت بار بار اس لیے ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یا لیتنی اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا مولا میں درجات فافوز معکم. افوز فوز, فائز ہوتا, مقامات عالیہ پر فیضیاب ہوتا. میں اگر کوئی مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس کے بعد میں ہائے حسین کہہ کے خاموش ہو جاؤں, آیا مقصد یہ ہے؟ اگر سملرٹی یا کامن پوائنٹس نکالے جائیں کربلا میں اور نظریہ ظہور انتظار میں, تو وہاں پر بھی ایک ولی خدا اور حجت اور امام ہے, اور پردہ غیب میں بھی ایک حجت خدا ولی اور امام ہے. جو آنے والا ہے وہ وہی کام کرے گا جو تیسرا امام کر چکا ہے, اس کا آنے والے کا مقصد وہی ہے جو تیسرے امام امام حسین کا ہے, اس کی حجیت وہی ہے جو امام حسین کی ہے. جو کچھ بھی امام حسین کرنا چاہتے تو بعین ہی وہی امام زمانہ کرنا چاہتے ہیں. تعبیروں کا فرق ہو سکتا ہے, روش کا اور میتھڈ کا فرق ہو سکتا ہے, زمان و مکان کے حوالے سے پالیسیز کا فرق ہو سکتا ہے, وإلا کام وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. الہ الا اللہ صرف وہابیوں کے ذریعے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ امام رضا فرمان, لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ خدا کہہ رہا ہے میرا ایک قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات آ گیا. پھر امام نے کہا بے شرط ہے وہ شروط ہے, لیکن اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جانے کے لیے ولایت کی شرط ہے, اور اس ولایت کی شرط کی ایک کڑی میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. توجہ کیجئے گا, ایسا نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. جو رسول اللہ کا مقصد ہے اس لا الہ الا اللہ کو ولایت رسول اور ولایت ائمہ کے ذریعے سے در حق زمین میں نافذ کرنا, وہی امام زمانہ کے کرنے والے ہیں. لہذا جو امام کرنا چاہیں گے وہ وہی ہے جو امام حسین کرنا چاہتے تھے, جو حضرت علی اور ائمہ طاہرین بقیہ ائمہ طاہرین کرنا چاہتے تھے, جو رسول اللہ کا ہدف و مقصد تھا. پس اس بنا پر مقصد یہ ہے تعریفات عاشورہ میں, تعریفات کربلا میں, کہ ولی خدا کا راستہ روکا جائے, تم میں یہ سکت نہ ہو کہ تم حق و باطل کی تشخیص کر سکو, تم میں یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت تم سے سلب کر لی جائے کہ تم مثلا امام زمانے کے لیے کچھ کام کر سکو. آج یہ آپ دیکھیں, اگر کوئی اجتماعیت کی بات کرتا ہے, اگر کوئی امام زمانہ کے لیے بات کرتا ہے, تو آج سے 15-20 سال پہلے یہ کہا جاتا ہے ارے بھائی یہ کیا, تمہیں کیا امام حسن کرو, ماتم کرو, گھر چلے جاؤ. رحیم پور رضوی ایران کے بہت بڑے مفکر ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے, ایک بہت بڑے مجتہد کو انگریزوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے تبریز نامی شہر میں سزائے موت کا اعلان کیا گیا کہ شہر کے فلاں چوک پر ان کو پھانسی دی جائے گی. غالباً محرم کے ایام تھے, وہاں پہ لوگ قمع لگا رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں قمع لگانی ہے, تم جا کر صرف اس جگہ پر کہ جہاں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا وہاں جا کے قمع لگاؤ, تاکہ ان کے دلوں میں کوئی ہیبت تو آئے. تو کیا کہتے ہیں, بھائی اس ماتم کو سیاسی مت کرو, ایک عالم، ایک مجتہد، ایک شیعہ، ایک فقہ امام صادق کے شاگرد کو پھانسی دی جا رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں ماتم کو سیاسی مت کرو، یعنی اتنا بے ضرر کر دو اس ماتم کو، روح نکال لو، ماتم رہے، علم رہے، تابوت رہے، کربلا رہے، آنسو رہے، مصائب رہیں، سب کچھ رہے، مقصدیت نکال لی جائے۔ یہ وجہ ہے آج ہماری اکثریت اسی روایتی عزاداری اور اسی بے مقصدیت والی عزاداری میں گرفتار ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ فرزند زہرا حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے با مقصد عزاداری کو ہمارے سامنے متعارف کرایا۔ سلام ہو ہمارا اور ہمارے امام زمانہ کا خمینی بت شکن پر کہ جس نے صحیح حقیقی عزاداری کو متعارف کرایا، جس نے کہا کہ یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ نہیں، یہ ظالم کے منہ پہ تمہارا تماچا ہے۔ اس نے حقیقی حج کو متعارف کرایا کہ یہ جو مشرکین ہیں آج کے، جو آج کی بڑی طاقت ہے، سامراجی طاقت ہے، ان کے خلاف آواز حق بلند کو، الموت لامریکہ، الموت لاسرائیل، ڈاؤن وتھ یو ایس اے، ڈاؤن وتھ اسرائیل، ڈاؤن وتھ امریکہ، ان کے خلاف آواز بلند کرو، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل۔ اذان کو، دین کو، عزاداری کو، حج کو، عبادات کو، محرم کو، رمضان کو، جو کچھ امام خمینی کر سکتے ہیں انہوں نے زندہ کیا۔ ہمارا سلام اس خمینی بشکن پر کہ اگر نہ آتے امام خمینی تو ہم اسی طرح جاہلیت میں مر جاتے اور نہ جانے کتنی صدیاں لگتی ہمیں شعور پاتے پاتے۔ یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے آزاد دین کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ایسا نظام امامت و ولایت جو امام خمینی نے در حقیقت جس پر تاریخ پر پردہ ڈالا، کتمان کیا گیا، لوگوں کو خریدا گیا، کاٹا گیا، قید و بند کی صحبت لوگوں نے برداشت کیا تاکہ حقائق نہ پہنچیں، لیکن امام خمینی نے ان سب کے خلاف قیام کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج مرجعیت خواہ وہ عراق میں ہو یا ایران میں اپنا بھرپور سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت برکاتہ ابھی ماہ رمضان میں ان سے ملاقات کے شرف حاصل ہوئی، کس طریقے سے پورے در حقیقت انہوں نے عراق کو بچایا ہوا ہے، جو سامراجی طاقتیں جو ہڑپ کرنا چاہتی ہیں ان کے خلاف ایک سیسے پہلے بھی دیوار۔ اسی طرح آپ نظام مرجعیت کو دیکھیں، ولی فقی کو دیکھیں، ولی امر مسلمین کو دیکھیں، کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پس تحریفات عاشورہ کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے کا راستہ، والا ایک واقعے میں تحریف کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک واقعہ ہو گیا اس میں تحریف کروں میں؟ کوئی مقصد نہیں اس کا۔ مقصد کیا ہے کہ وہ جو ولی خدا، وہ جو امام، وہ جو حجت، وہ جو نائب امام مثلا حسن عسکری آنے والا ہے، وہ امام در حقیقت نیابت رکھتا ہے، امام حسن عسکری کی نیابت میں ایک امام ہے، وہ حجت ہے، فرزند ظاہر ہے، وہ جو آ کے جس نظام کے لیے آ کے قیام کرے گا، گفتگو کرے گا، جہاد کرے گا، کلا کما کرے گا، شوکت کو اڈھائے گا۔ عین مذل الاولیاء، مذل الاعداء، مذل معز الاولیاء، مذل الاعداء، کہاں ہیں وہ ہستی جو اولیاء کو، معز الاولیاء، اولیاء کو عزت دینے والا ہے، وہ مذل الاعداء، اور اعداء و دشمنوں کو ذلیل اور خوار کرنے والا، ان کی درحق ناک رگڑنے والا۔ آج آپ دیکھیں انصار اللہ یمن کے ناک رگڑنا ہے سعودیہ کی، جب غلام ایسا ہے تو پھر آقا کیسا ہوگا؟ آج پوری کوشش یہ کی ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ نے، رہبر پہلے ہی کہہ چکے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا، لیکن پھر بھی کر کے دیکھ لو، پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، ناک رگڑ کے رکھ دی اس ولی امر مسلمین نے، اس ولی خدا نے، اللہ کے اس نمائندے نے۔ جب نمائندہ اور نائب اور ایک چاہنے والا غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ اینا معز الاولیاء مذل الاعداء، کیسے ناک رگڑیں گے؟ امام کے دست و بازو ہوں گے، امام کے سپاہی ہوں گے۔ کہاں سے غزلیں؟ کربلا سے، واقعہ کربلا کی مظلومیت سے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو بے اثر کر دیا جائے۔ یہ وجہ ہے آپ دیکھیں ذاکرین مل جائیں گے، خطبہ مل جائیں گے، مولوی مل جائیں گے، ملا مل جائیں گے، اور آپ تو نام نہاد آیت اللہ مجتہد آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے تو مجتہد امامہ بہت بڑی چیز ہوتے تھے، اب انہوں نے ڈپلیکیٹ تیار کرنے شروع کر دیا۔ اب امامے سے آپ حق و باطل کو تشخیص مت دیں کہ جو امامہ پہن گیا کہ وہ تھوڑا عالم ہوگا، نہیں، مجتہد بھی، آیت اللہ کا لقب بھی، آیت اللہ العظمیٰ، مجتہد، صاحب رسالہ، صاحب کتاب، یہ سب آپ کو مل جائیں گے۔ دشمن بہت بڑی سطح پہ جا کے کام کر رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کربلا کی تحریف کو روکنے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے واقعات کربلا کو صرف ایک واقعی صورت میں نہیں بلکہ نظام امامت و ولایت کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ایک حجت خدا کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، ان کا راستہ روکا گیا تاکہ حسین قیام نہ کرے، حسین روک نہ سکے، روک نہ دے، حسین در حقیقت ہماری بادشاہت چودراہٹ کو ختم نہ کرے۔ آج بھی یہی فکر لاحق ہے آج کے یزید کو، جس کو جناب زینب کہتی ہیں یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو۔ ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ مفہوم کربلا کیا ہے؟ یزیدیت کو مٹانا۔ مفہوم کربلا خدا کی بندگی، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ بندگی کرنا خدا کی، نظام ولایت کے تحت بندگی کرنا۔ نظام ولایت کے تحت حسین کو اللہ کی طرف سے معصوم امام ماننا اور اس کے کہے پر عمل کرنا اور اپنی جان دے دینا، وہی ولایت اور امامت امام زمانہ کے عہد میں ہے کہ وہ جو امام آنے والا اس کے کہے پہ عمل کرنا، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ لہذا دشمن تحریفات کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ایک کربلا کی حقیقت کو ایک واقعے میں سمو دے، خلاصہ کر دے، بس تم اپنے آپ کو ماتم کرتے جاؤ، پیٹتے جاؤ، روتے جاؤ، علم اٹھاؤ، تابوت اٹھاؤ، مقصدیت کوئی نہ ہو، امام زمانہ کے لیے کوئی کام نہ ہو، امام زمانہ کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کے لیے کوئی فکر آواز نہ ہو، کرتے جاؤ۔ دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے ایسی عزاداری سے جس میں اجتماعیت نہ ہو، امام زمانہ کا تذکرہ نہ ہو، جس میں ظالم کو للکارا نہ جائے۔ وہ عزاداری کے جس میں اجتماعیت ہے، ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم، نظام امامت کو نافذ کرنے کا عہد و پیمان کیا جائے، امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ہموار کی جائیں، ولایت فقیہ کی پیروی کا دم بھرا جائے اور اس کے کہے پر عمل کیا جائے، وہ عزاداری کھٹکتی ہے، اس کے خلاف سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کربلا کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم یا لیتنی کنت معکم کہہ کر اپنے قلق اور غم اور اندوہ کا اظہار کرتے ہیں، خدا تو توفیق دے کہ ہم اس کا اثر جو ہے وہ امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری میں دکھا سکے۔ اگر وہاں نہیں تو ابھی ایک اور کربلا ہے، ایک اور فرزند حسین ہے جو راستے میں ہے اور وہ ظہور کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام کے جانصاروں میں سے قرار دے، ہمیں حقیقی مبلغ اسلام، مبلغ کربلا، مبلغ روح کربلا قرار دے، تاکہ ہم امام حسین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کے لیے کوئی کام انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔